والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم صدق الله آپ عزیزان کی خدمت میں آج ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 کے بعد والی دو آیات آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کی تلاوت ان دو آیات میں بھی اسی قوم کا ذکر ہے کہ جو جن کا پچھلی دو آیات میں ذکر تھا یعنی بنی اسرائیل جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کا خود کو امتی کہتے ہیں اور اتنا حضرت موسیٰ کے بارے میں شور مچاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے سوا کسی اور پر ایمان نہیں لائے یعنی بڑے افراطی قسم کے لوگ ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ تورات کے سوا ہم کسی دوسری کتاب پر ایمان نہیں لائے بظاہر یہ دو باتیں سامنے والے کو اشارہ کر رہی ہیں یہ تو بڑے پکے ہیں اپنے ایمان پر لیکن خالق کائنات ان آیات میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فقط ان کی زبان کی بات ہے جو اصل جگہ ہے پتہ چلنے کی یعنی میدان عمل وہاں پر ان سے بڑا سرکش تمہیں کوئی دکھائی نہیں دے گزشتہ آیات میں کیا تھا بس میں تکرار کر دوں کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں آپ پر واضح کیا تھا یہ انکار یہ نہیں ہے کہ ہم تورات کو نہیں مانتے تورات کے احکام کی نافرمانی کرتے اور نافرمانی میں اتنے پکے کہ وہ آیات سنانے والے نبیوں کو قتل کر، اور نبیوں کے بعد نبیوں کی راہ پر حقیقت میں چلنے والے، یعنی امر بالقسط کرنے والے، معاشرے میں ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے، قیام کرنے والے، جیسے نبی ان کے دشمن تھے، یہ بھی ان کی اسی طرح دشمن، نبیوں کے بھی قاتل اور ان کے امر بالقسط والوں کے بھی قاتل۔ اور اسی اعتبار سے جب ہم نے دیکھ لیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی کے جو قرآن سے ہرگز جدا نہیں ہے، اور امام کی تمام آئمہ کی اور بالخصوص امام حسین کی ساری زندگی اور ان کا کربلا کا قیام بھی اسی میں شامل ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ ہرگز بھی احکام قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب حسین نے یہی کام کیا تو کوئی فرق نہیں نبیوں کے قاتل میں اور حسین کے قاتل میں، ان کو تو نبی ملے نہیں کیونکہ اللہ کی آخری نبی پر نبوت ختم ہوئی، تو انہوں نے پھر جو نبی کے وارث تھے، آل تھے نبی کے، انہیں قتل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول ان لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ آیات، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اصل میں اللہ کے نبی کے، آخری نبی کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جو ان میں معیار دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک ہے۔ کوئی کہے میں تورات پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن تورات کے اندر جو لکھا ہے اسے فالو نہ کریں، ان کے بارے میں اتری ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہوں گی جو کہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کے احکام پر عمل تو دور کی بات، پتہ کرنے کا شوق بھی نہ ہو کہ اللہ نے یہاں پر کیا کہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی کہے میں رسول کو مانتا ہوں، کوئی کہے میں مولا علی کو مانتا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تم کیسے زندگی گزارو اس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، یہ سارے کے سارے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، انہی آیات میں شامل ہیں۔ وہ مجھے کسی صاحب نے ایک دفعہ، ایک طالب علم ہی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ جو آیتیں یہودیوں کے بارے میں اتری ہیں آپ ہم پہ فٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا، آپ کو ایسا کیوں فیل ہوتا ہے، یہودیوں کی تو حرکتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بندہ حقیر تو وہی عرض کرتا ہے کہ یہ اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہی ہے، ورنہ تو قرآن میں ہم سے متعلق صرف جنت والی آیات رہ جائیں، باقی سارا قرآن تو ہرگز ایسا نہیں۔ ان قرآن کی آیات میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس سے عبرت کیا لینی ہے، اس سے درس کیا لینا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اگر ان کے دیگر نیک اعمال بھی ہوں گے تو وہ بھی اللہ نے ضائع کر دیا، ہبت کر دیے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں بھی انہی شہزادوں کا تذکرہ ہے۔ شہزادے سمجھتے ہیں؟ اب خداوند عالم ان دو آیات میں ان کی سرکشی کا لیول بھی بتا رہا ہے، یہ کس لیول پہ پہنچ چکے، ہٹ دھرمی کی اور نافرمانی کی کس سطح پر پہنچ چکے ہیں، یہ آیت نمبر 23 میں بتایا ہے، اور آیت نمبر 24 میں اتنی بڑی سرکشی کا سبب بھی بتایا ہے۔ اور فارمولہ پھر وہی ہے کہ جو سبب اللہ نے ان کی سرکشی کا بتایا، بندہ پھر پڑھ کے یہ نہ کہے بھائی یہودی بڑے خراب تھے، دیکھے کہ وہی سبب ہمارے اندر تو موجود، کیونکہ سرکشی کا لیول ہم بھی کافی حد تک چھو چکے ہیں مجموعی طور پر امت اسلام، توجہ فرما رہے ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ یہاں پر آپ کو ایسے ایسے سرکش ملیں گے کہ شیطان بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ اس کا اپنا کمال ہے, اس لیول پہ تو میری سوچ بھی نہیں گئی تھی جس لیول پہ اس نے حرکت کی. توجہ فرما رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے سرکش ہو جانے کا سبب, تو یہ دو آیات ذرا توجہ سے سنیے گا. سلوات پڑھیں محمد والے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم تر, کیا تو نے نہیں دیکھا, الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. کیوں کہا جا رہا ہے نصیبا من الکتاب؟ نصیب عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں اچھا نصیب تو برا نصیب, اصل میں نصیب کا معنی ہے حصہ. جنہیں کتاب کا ایک نصیب یعنی ایک حصہ دیا گیا. کیوں فرمایا حصہ دیا گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تورات کے ایک حصے کی تحریف کر چکے تھے, اس کو بگاڑ چکے تھے, لیکن پھر بھی ایک حصہ اپنی اصل شکل میں بہت سارے احکام الہی تورات میں اسی طرح موجود تھے جن میں ابھی گڑبڑ نہیں کی گئی تھی. تو توجہ فرمائیں, اللہ فرما رہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے, یدعون الی کتاب اللہ, یدعون انہیں دعوت دی جاتی ہے, انہیں بلایا جاتا ہے, کس کی طرف؟ الی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف. کس لیے بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم, تاکہ وہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان حکم کرے, فیصلہ کرے. سادہ لفظوں میں کیا تصویر اللہ دکھا رہا ہے؟ کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے تمہارے درمیان جو مسئلہ پیش آیا ہے آؤ جو تورات میں لکھا ہے اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں. یہ جوان کے بچے کہتے ہیں اسی نہیں مانتے. توجہ فرما رہے ہیں, سرکشی کا لیول چیک کر. یعنی ظاہر ہے ڈائریکٹ تو نہیں کہتے ہوں گے, چونکہ ڈائریکٹ تو کہتے تھے ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن تورات کا حکم ماننے کو تیار نہیں. اصل میں ہوا یوں تھا کہ کسی معاملے میں یہودیوں کے علماء نے کہا کہ اس معاملے میں جو تورات میں سزا اور حکم ہے وہ تو بڑی سخت ہے, تو تم ایسا کرو اس مسئلے کو لے جاؤ مسلمانوں کے نبی کے پاس, تو ہو سکتا ہے اس کے فیصلے میں کوئی نرمی نکل آئے. ٹھیک, تو جب یہ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لانے لگے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کا فیصلہ تورات سے ہی کرو. یعنی جس سے یہ بھاگ رہے ہیں اسی سے ان کا فیصلہ. ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے شان نزول کی روایات میں ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو, اس جھگڑے میں مدینہ میں, مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جھگڑا ہو گیا ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان, اور اس مسئلے میں یہودی حق پہ تھا اور مسلمان حق پہ نہیں تھا. اب دیکھیں جب بندہ حق پہ ہوتا ہے تو اس کا دل کیا چاہتا ہے, اور جب دو نمبری پہ ہوتا ہے تو دل کیا چاہتا ہے. تو دونوں نے کہا کہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا کس کے پاس چلیں گے؟ دل گواہی دیتے ہیں نا کہ فیصلہ صحیح وہیں پر ہونا ہے, اگرچہ یہ مسلمان بظاہر اس کی پارٹی کا بندہ ہے لیکن فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا جو حق پہ ہے. تو یہودی کہہ رہا ہے مسلمان سے کہ چلو کہاں چلتے ہیں؟ تمہارے نبی کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. اور مسلمان کہہ رہے نہیں تمہارے فلان عالم کے پاس جاتے ہیں جس کی شہرت تھی, پیسے پوسے لے کے فیصلہ کر دیتے. اصل اسلام اور کفر کا یہاں پتہ چلتا ہے. ویسے تو سارے ہی بنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسے دو راہے لے کر آتا ہے آزمائش کے لیے کہ وہاں پر تیرے عمل سے پتہ چلے گا تو مسلمان ہے یا فقط اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. پیدائشی سرٹیفکیٹ تجھے ملا ہوا ہے یا نادرا والوں نے دیا ہوا ہے. اللہ کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں ملتا اسلام کا, چونکہ اسلام کا معنی ہی اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا. تو سرکش کے لیے اللہ کے ہاں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ اسی کے لیے ہے جو سر جھکاتا ہے اس کے احکام کے آگے. نہ یہ کہ جہاں تک توجہ فرمائیں, جہاں تک دین میری خواہش سے نہیں ٹکرا رہا وہاں تک میں بڑا سونا مسلمان. محفلیں بھی اٹینڈ ہو رہی ہیں, مراسم بھی ادا ہو رہے ہیں, فلان بھی ہو رہے ہیں, لیکن جہاں پر اسلام کا حکم میرے مفاد سے ٹکرا رہا ہے اصل دین کا پتہ وہاں چلتا. میں نے وہ جملہ بتایا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ لوگ دنیا کے نوکر ہیں, دین کو زبان سے چکھتے ہیں, جب تک ان کی معیشت چلتی رہے دین اسے نقصان نہ پہنچا رہا ہو تو دین کے کرتے ہیں, اور جب اللہ آزمائش لیتا ہے تو دیندار بڑے تھوڑے رہ جاتے. تو کربلا تو بڑی آزمائش تھی, ہماری روز مرہ زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے اللہ کے حق میں ہوتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں کو شیطان نے ایک اور کچھ تو ہے نا, وہ بالکل سر انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو ابلیس نے ایک اور پالیسی بتائی ہوئی کہ جو کام کرنے کا تمہارا دل کر رہا ہے تو تمہارے نیک کام بھی تو ہیں, تو یہ چھوٹا موٹا کر بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لہذا بندہ بڑا نیک ہے, بڑے غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے, فلان کرتا ہے, بڑا جناب عمرے کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, زیارتیں کر رہا ہے, لیکن جہاں سے حرام کھانا ہے وہاں پہ کوئی کمی, کہتا ہے باقی سے یہ بیلنس ہو جائے گا. حالانکہ ہم نے آپ کو قرآن کا وہ جملہ بتایا تھا, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جس کو ہر معاملے میں اللہ کا لحاظ ہو, نہ کہ اس نے ڈیویژن کی ہوئی ہو ان معاملات میں اللہ کو خوش کرنا ہے اور ان معاملات کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا, وہاں پہ کچھ اور کر لیں. اسی طرح کچھ لوگ اسلام کی تاریخ میں ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے دین کا خود ساختہ ایسا ورژن نکالا کہ جس میں دین کے بعض حرام کیے ہوئے کاموں پر بھی اپنے اوپر حلال کر لیں. اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو خود میرے اپنے ساتھ بے نفس نفیس پیش آئے. ایران میں جب کمبھ میں پڑھ رہا تھا میں, تو ہمارے اپنے علاقے میں ایک ہمارے عزیز ہی تھے, ہیں بھی, تو وہ بابا صاحب تھے, مطلب چرس ورس بھنگ سے شغل رکھتے تھے, لیکن واردات کرتے دین کے نام پہ تھے. تو ایک دن گیا میں, وہ ہمارے جو دادا ہیں ہمارے جد جو ہیں ان کا کافی بڑا مزار ہے, روزہ بنا ہوا ہے وہاں پر, تو وہاں پر بھی ان کا عام طور پہ ان لوگوں کا بسیرا وہیں پہ ہوتا ہے, ان کی پروٹیکشن میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے تم پتہ نہیں کیا ہیں, موالی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہیں. تو میں گیا, ظاہر ہمارے بزرگوں کی سب کی قبریں وہیں پر, فاتحہ پڑھنے تو آگے سے مجھے مل گیا. کہتے ہیں مجھے کہ نا میرا بھرا تو تے میں ایک کی شے ہیں, تیرا تے میرا فرق یہ ہے بھائی تیرا علم کتابہ والا ہے تے میرا علم صدری ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ سینے سے نکلتا ہے. تے کچھ عرصے تو بعد تینوں بھی پتہ لگ جانا ہے کہ کتاباں چ کچھ نہیں رکھیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دعا کریں آپ. پھر میں نے سوال کیا کہ مینو یہ دسو بھی چرس کیوں پیندے ہو؟ جواب سنیں. مجھے کہتا ہے اسلام آندا ہے نا کہ دل تے دماغ ایک ہونا چاہیے. دل تے دماغ کی ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. جو دل کر رہے ہوئے دماغ بھی وہ کر رہے ہوئے. انسانوں کا دل ہور کر عقل ہو رہی ہے, خواہش ہو رہی ہے. تو بھائی جی جس کی تسی چرس پی لیں ہو نا, تو اس تو بعد جو تھوڑا دل آتا ہے دماغ بھی. تو حضرت ابلیس کو سلوٹ ہے کہ اس نے ہر کیٹیگری کے بندے کو سلپ کروانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی نہ کوئی دو نمبری اس کو سکھائی ہوئی. تو جنہوں نے چرس پینی ہو یہ دلیل ان کے لیے عرض کی ہوئی. اور یہ صرف دیہاتوں میں نہیں ہے, شہروں میں بھی ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بہت مثلا اوپر کے درجے پہ فائز ہو گئے, جہاں پہ شریعت کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے چرس پینا حلال ہو جاتا ہے, بھنگ پینا بھی حلال ہو جاتا ہے. جس نے جو پینا اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن. ایک دفعہ ایک بڑے ہائی لیول کے صاحب تھے, وہ ہماری انٹروگیشن کر رہے تھے, تم نے مدرسہ بنایا ہے, تم لوگ دہشت گرد تو نہیں ہو, تو فلان نہیں ہو, تو یہ نہیں وہ نہیں ہو. تو جب کافی دیر میٹنگ ہو گئی پھر مجھے کہتے ہیں کہ نا مجھے اچھا بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے, ظاہر ہے پیتے ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ شراب اور یہ جوا اور انصاب اور ازلام یہ مشرکین کی کچھ گیمیں تھیں, یہ سارے رجس ہیں. من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. کہتا ہے حرام کہاں لکھا ہو؟ جس نے کام کرنا ہو وارداتیے نے وہ پھر ایک چیز کو پکڑ لیتا, کہتا ہے یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہو. تو پیو پھر چرسے بھی پیو شراب بھی پیو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے خود جواب دو. کچھ لوگ وہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوں اور یہ کام کر رہے ہو. سلوات پڑھ دے محمد والے. کوئی بھی دین میں ایسا راستہ نہیں ہے جو اللہ اور رسول کے حرام کیے ہوئے کو اس پہ حلال کر دے کیونکہ بہت پہنچا ہوا. یہ ابلیس نے بعض بدبختوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین کے نئے نئے ورژن نکال کے دیے, اور پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں دین میں جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو سمجھتے تھے دنیا میں ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں پہنچا ہوا, ہم جیسا کام تو ہے ہی کوئی, ہم جیسی معرفت ہی کسی کو نہیں ہے. اور قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے سارا کا سارا اللہ کے دین کے خلاف کر کے آئے. دین تم نے دین بنا لیا تھا اس کو اپنی من گھڑت دلیلوں سے, لیکن ہرگز اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سنائی تھی, چند آیتیں پہلے سے جا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم آپ کو ان لوگوں کی خبر دیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے قیامت کے دن. وہ کون ہوں گے؟ جو کام غلط کرتے تھے سمجھتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن انہوں نے سو کال دلیل گھڑ کے اپنے کام کی رکھی ہوتی تھی. خدا بند عالم وساوس سے شیطانی سے پناہ میں رکھ کے صلوات پڑھے محمد والا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے انہیں, کس لیے؟ لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان حکم کرے فیصلہ کرے. ثم پھر اس کے بعد یتولی فریق منہم وہم معرضون, تو پھر اس کے بعد اس دعوت کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور منہ موڑنے لگتا ہے. کس سے منہ موڑنے لگتا ہے؟ جس پہ کہہ رہا ہے میں ایمان رکھتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے. اب یہ ہائیسٹ لیول ہے سرکشی. کچھ تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ ایک جگہ ہم نے ایک علاقے میں چند شرابی اکٹھے کیے دیہات میں اور ان کو شربت وربت پلائے اور ان سے کہا کہ بھائی اے, ان کو بتایا امام حسین فرما رہے تھے یزید شراب پینے والا تھا, یہ ہے شراب کے بارے میں یہ ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہوا, آپ دیکھیں کتنی نادانی ہے, بندہ کھڑا ہوا اور بڑے بڑے واقعی خلوص سے مجھے کہتا ہے اے شاہ جی تھوڑی یہ گلا تو لگتا پیا شراب حرام ہے, لگتا پیا. توجہ فرما رہے, تھوڑیاں گلا تو لگتا پیا کہ شراب حرام ہے, اصل تو حرام سمجھی کدی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے او کتنی بجل سے ہوتی ہے تو کتنی تو جنت کے ٹکٹ سب کو, انہوں نے مان کے بھی ایسا عمل کر رہے تو پھر انہوں نے منن دا فائدہ کی. اس طرح کی بےہودہ چیزوں سے یہ لوگ خیانت کرتے ہیں امام حسین کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ. اور اللہ نے تو نبیوں سے پوچھنا بھی کیا ہوا تھا, تو یہ کہاں بچ کے جائیں گے؟ توجہ فرما رہے. تو انسان اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری رکھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز تو وہی ہے نا, موسیٰ تو ابھی موجود نہیں ہے, تورات موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تورات کے سوا ہم نے کوئی کتاب نہیں مانی, لیکن اس لیول کے سرکش ہیں کہ جب تورات میں دیکھتے ہیں کہ حکم ان کی مرضی کے خلاف ہے تو تورات کی بات ماننے سے بھی کیا کر دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 24 آل عمران کی, وہ ذرا آپ اگر ویسے مجازن سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ اتنے سرکش ان کو کس چیز نے بنایا ہے, اور ان کو سرکش بنانے والی وہ چیز ان کا ایک عقیدہ ہے. ان کا ایک عقیدہ ہے یہودیوں کا, اس عقیدے کی وجہ سے اللہ بتا رہے ہیں, اس عقیدے کے سبب اب ان کی سرکشی کی کوئی حدود و قیود. جب تورات کی سیدھی سیدھی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر باقی تو چھوڑ دو, آپ باقی کیا مانیں, یہ تو آخری بات ہے نا. تو اب وہ سبب سنیے اور ذرا غور فرمائیے کہ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کھورا ساڈے گھر تے نہیں آ رہا. کھورا سمجھتے ہیں نا, ہاں جی. تو دیکھیں کھورا ہماری طرف تو نہیں آ رہا, مسلمانوں کی طرف. کیا ہے وہ عقیدہ جس نے ان کو اتنا سرکش بنایا؟ اللہ ایسے نرم اور ڈھیلی باتیں نہیں کرتے. سنیے گا آیت نمبر 24 سورہ مبارکہ آل عمران. اور اس سے پہلے میں پھر دہرا دوں اپنے مولا کا وہ فرمان نہج البلاغہ والا کہ یاد رکھو اللہ تم سے ہرگز کسی ایسی چیز پر خوش نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض. اس کو ذرا ریوائز کر لیں کیونکہ یہ اس کی اس فارمولے کی اپلیکیشن والی آیت ہے کہ جس بات پر اللہ تم سے پہلوں پر غضبناک ہوا ہے ہرگز تم سے اس بات پر خوش. کہ ان کا وہ عقیدہ تھا تو وہ گندے تھے, لیکن تُس ہی بڑے چنگے ہو, تُس ہی میرے لاڈلے ہو, تُس ہی کر بھی لو تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. تو کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ذالک بانہم, یہ ان کی سرکشی اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں. ذالک اشارہ ہے, یہ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی ہے تورات کا حکم بھی نہیں مانگ سے پھر جاتے, یہ کیوں ہے؟ یہ بات بھی انہم یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن, پھر آنا اسا جنت اچھی. آنا کتھے؟ جنت اچھی. یہ سونا عقیدہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس قوم کا بیڑا کر. تو کھورا ہماری طرف تو نہیں آ رہا جی, آپ خود دیکھ. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن مجید کی اہمیت سمجھنے والے کے لیے کھول کے سامنے آتا ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس لیول کی سرکشی کے تورات کا حکم ماننے سے انکار کر دے، جبکہ کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، اس لیول کی سرکشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو ایک عقیدہ بنا کے دے دیا گیا ہے کہ تسی جو بھی کر لو اینڈ تے آنا تسا جنت اچھی. تو جب اس قوم میں یہ اللہ بتا رہا ہے، کوئی مولانا نہیں بتا رہا، اور کس لیے بتا رہا ہے کہ بعد میں تم یہی بنا لینا عقیدہ، بعد میں آپ سوچیں کہ اللہ کا نبی خود قرآن میں بتا رہا ہے، یہ آیات سنا رہا ہے اللہ کا نبی، اور کہہ رہے یہودیوں کی سرکشی اس لیے چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے آنا اینڈ میں جنت میں ہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا نبی خود ہی اپنے سے تم نے آنا اینڈ میں جنت میں ہی ہے. یعنی جو قرآن میں اللہ کی، اللہ کے غضب والی اللہ کا رسول بات بتا رہا ہے، وہ بتانے کے بعد اس کا الٹ خود ہی کر دے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کا، دوبارہ بولتا ہوں کہ اللہ کا رسول لوگوں کو قرآن سنا رہا ہے اور قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہودیوں کی سرکشی کا، اتنی سرکشی کا سبب کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ کہ یہ کہتے ہیں ہم جتنے بھی نافرمان ہو اینڈ میں آنا جنت میں ہی ہے، اگر جہنم میں گئے تو کچھ عرصہ رہیں گے پھر آئیں گے جنت میں. اور یہ اللہ کہہ رہے کہ ان کو، انہوں نے جو باتیں گھڑی ہیں ان کو دھوکہ دے دیا اس بات نے، یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، دھوکے میں آ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی اپنی قوم سے کیا کہے؟ تو سا اونا اینڈ تے جنت اچھی. نہیں ہو سکتا ایسا. یہ وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھ سے منسوب کچھ سنو تو دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، اگر قرآن کے خلاف ہو تو جان لینا میں نے وہ بات نہیں کی ہوگی. اور اس میں میں ایڈ کر دوں چاہے ہر ممبر سے اسی کا پرچار ہوتا ہو، توجہ فرما رہے ہیں، چاہے شیعہ ممبر سے، چاہے بریلوی ممبر سے، چاہے دیوبندی سے، چاہے اہل حدیث سے، فرق نہیں ہے، قرآن مجید سب کے لیے یکساں ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر چیزیں پرکھی جائیں گی اللہ کی آیات کی روشنی میں. اس لیے میں نے آپ کو پہلے مولا کا وہ فرمان سنایا، اور اگر مولا کا وہ فرمان نہ بھی ہو تب بھی قرآن نے خود کہا ہے یہ پچھلی قوموں کی داستانیں تمہاری عبرت کے لیے. تو اگر ایک چیز جو پچھلوں نے کی اور وہ غلط تھی اور ہمارے لیے ٹھیک ہوتی تو کبھی بھی اللہ قرآن میں اس کو اس طرح بیان نہ کرتا. وہ اللہ ہے، کوئی عام مولانا یا علامہ نہیں. وہ ذات ہے کہ نبیوں کا علم بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی صفت کمال میں اللہ کا مقابلہ نہیں کرتا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا پھر تمہاری سرکشی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بھول جاؤ، کیونکہ آنا تو تم نے جنت میں ہی ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ او کوئی نہیں، چار دن لتر کھا لواں گے، ایتھے بھی موجہ کریے اتھے بھی موجہ کریے. یہ شیطانی عقیدہ ہے. اور قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ اس عقیدے کو ٹارگٹ کیا. دو عقیدے ہیں یہودیوں کے اور ساتھ میں مسیحیوں کے بھی تھے، لیکن زیادہ چونکہ خطرناک اور سخت تھے اللہ کے نبی کے مخالفت میں، حد سے بڑے ہوئے، وہ یہودی تھے. مسیحیوں کی اس طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا روز مرہ جھگڑا اور لڑائیاں، نہیں تھی. اور مدینہ میں بستے بھی یہ لوگ زیادہ تھے. تو ان کے دو عقیدوں کو ٹارگٹ کیا قرآن نے. ایک، جنت صرف ہماری ہے، یہ کھرا بھی ہماری طرف نہیں آتا. اور دوسرا عقیدہ کہ اگر یہودی دوزخ میں گئے بھی تو ہرگز آگ ہمیں مس نہیں کر سکتی، الا ایامن معدودات، گنتی کے کچھ دن. کچھ دن ہیں جو ہم نے دوزخ میں رہنا ہے، اس کے بعد کہاں پہ آنا ہے ہم نے؟ جنت میں آنا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جراثیم جس قوم میں پیدا ہو گیا پھر اس سے ہر کام کی توقع رکھو. توجہ فرما رہے. تو یہاں پر جو ہر مسلک کے ممبر پہ زور لگا رہے ہوتے اپنے سامعین کو پکا کر رہے ہوتے تسی پکے جنتی ہو تسی پکے جنتی ہو, یہ بالکل ضد قرآن ہے. اور یہ بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل اور اگزامپل ہے قرآن کی مظلومیت اور قرآن کی معذوریت. جب اہل بیت کا زمانہ تھا ان کی بھی کوئی نہیں سنتا تھا, تبھی تو وہ مظلوم تھے, تبھی تو وہ کہتے تھے ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ پڑھے روایات, سب سے بڑھ کر مولا علی کے خطبات پڑھے, کہتے کاش نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا. یہ کون کہتا ہے, اور وہ بھی علی جیسا صابر, صبر والا بندہ, بڑا کنٹرول رکھتا ہے اپنے اوپر, وہ جلدی سخت اظہارات نہیں کرتا. لیکن آپ سوچے کتنا تنگ کیا ہے مولا علی کو کہ کہہ رہے کاش میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا. ایک صبر کا پہاڑ کسی سے کہے کہ اے مردوں کی شکلوں والے نہ مردوں, اتنا سخت جملہ ہے, تمہاری شکلیں یا اشباہ الرجال ولیس الرجال, اے مردوں کی طرح مردوں کی شبیہ دکھنے والوں جو مرد نہیں ہو. توجہ فرما رہے, اس سطح کے جملے کتنا تنگ کیا ہوگا مولا علی کو. تو یاد رکھیے اصل دین اطاعت کا نام ہے, زبان سے اقرار کا نام دین. زبان سے اقرار کرنے والے تو آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل سے نہیں مانا, اور ہر روز اللہ کے نبی کی مدینہ میں زیارت کرتے تھے, اللہ نے کہا میں ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کروں گا. اللہ کے نبی کی زیارت, آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں نا, کتنا ثواب ہے زیارت کا. ٹھیک ہے, ہر مسلمان کے دل میں عشق ہوتا ہے روزہ رسول کی زیارت کا, ادھر جائے امام حسین کے روزے پہ جائے, مولا علی آئمہ کے روزے پہ جائے, عشق ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ زیارت ان کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا نہیں, الگ ہے؟ اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر ہم تو جا کر وہ زری دیکھتے ہیں اور وہ نقاشی اور وہ شیشے دیکھتے ہیں جا کر. اللہ کی قسم جو رسول اکرم کا چہرہ ہر روز دیکھتے تھے اللہ نے کہا یہ پکے جہنمی ہے. دین بدلا نہیں ہے, اللہ کی شریعت اور قرآن کے احکام بدلے نہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, آپ یہ حدیث سنتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا. اب آپ ذرا توجہ فرمائیں, فرض کریں ایک بندہ مولا علی کے زمانے میں ہو اور ہر وقت مولا کے چہرے کو دیکھتا رہے, مثلاً مولا مسجد میں آیا اس سے لے کر جو کچھ نظریں ہٹائے ہی نہ, نظریں ہٹائے ہی نہ, اور مولا اس سے پوچھے کہ یار تم میرے چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتے, کیا مسئلہ؟ مولا ہم نے اب اللہ کے نبی کا فرمان سنا, آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں عبادت کرتا ہوں. مولا فرمائے اچھا ماشاء اللہ. کچھ دنوں بعد مولا اس سے کہیں میرے ساتھ چل صفین پر, میرے ساتھ چل صفین پر. کہے مولا صفین پہ تو نہیں جا سکتا لیکن پتہ نہیں یہ دن کیسے گزریں گے جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں. اب آپ بتائیں اب کتنی عبادت ہے علی کا اس طرح چہرہ دیکھنا, الٹا جرم بن جائے گا, الٹا جرم بن جائے گا. اور اللہ قیامت کے دن کہے گا تو سامنے موجود تھا اور تو ساتھ نہیں گیا, تو نے بات نہیں مانی. تو دین اطاعت کا نام ہے. قل اطیع اللہ والرسول, اے رسول کہیے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, کفر در مقام عمل. اگر یہ اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دیجئے اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. دین کو سمجھیں, دین اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے, دین ائمہ اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اگر اطاعت کی طرف توجہ نہیں ہے تو تو باقی دین ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، اگر اطاعت کے بغیر والا دین ہے وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کا قرآن سے، اس کا رسول سے، اس کا ائمہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہ دونوں چیزیں، اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کے نبی کی اطرت اور ان کے اہل بیت بھی، یہ دونوں شیاطین کا سب سے بڑا ٹارگٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ دو ہی ہدایت کے سرچشمے بتائے تھے نبی نے. تو جو تیز دشمن ہوگا وہ سب سے زیادہ انہی دو پر توجہ کرے گا کہ اگر یہ دو، ان کو میں کمزور کر دوں تو باقی مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. مثلا یا میں قرآن سے دور کر دوں یا میں اہل بیت سے دور کر دوں. لہذا جس زمانے میں اہل بیت موجود تھے اس زمانے میں کتنا کچھ کہا گیا ممبروں سے، کتنا کچھ گھڑا گیا امت کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے، اور گھڑا بھی کس کے نام پہ گیا؟ اللہ کے نبی کے نام پر. تو جب اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے اتنا کچھ گھڑا گیا تو آپ کے خیال میں قرآن مجید کو کسی نے خراب نہیں کرنا چاہا؟ لہذا سنی کتابیں ہو تو بھی آپ دیکھیں گے اور اہل تشیعوں کی کتابیں ہو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی تحریف کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. یہ کیوں ہے؟ تاکہ مشکوک ہو جائے. ادھر سے اہل بیت مشکوک ہو کچھ لوگوں کی نظروں میں، وہ ان کو وہ مقام نہ دے جو بنتا ہے دین میں ان کا، اور ادھر سے کچھ لوگ وہ قرآن مجید کو مشکوک سمجھیں. اور آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو جب قرآن کی بہت تاکید کی جائے تو آگے کہتے ہیں قبلہ صاحب وہ قرآن تو مولا علی نہیں جمع کیتا سی، وہ تو پھر انہیں قبول ہی نہیں کیتا سی. کاش جتنی ادھر ریسرچ کی ہے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے بھی دیکھ لیا ہوتا. اس کو یہ تو یاد ہے مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ پھر باقی امام کیوں کہہ رہے ہیں جو بھی ہمارا فرمان ہو اسے قرآن کے سامنے رکھو؟ جب وہ قرآن حقیقی نہیں ہے تو باقی اماموں کو نہیں پتا تھا. لیکن جب عادت خراب ہو جائے نا ڈنگی طرف چلنے کی تو پھر انسان لائن ہی آؤٹ ہو جائے. پھر آپ کو پتا جس گاڑی کی لائن آؤٹ ہوتی کیسے چل رہی ہوتی؟ یہ پرانی بسیں بازو کا دیکھیے منہ اور طرف ہوتا ہے چل اور طرف ہی ہوتی، یعنی منہ اور طرف ہوتا ہے لیکن ڈائریکشن چلنے کی ڈائریکشن اور طرف. کہتے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں لیکن جا رہے کسی اور طرف جانے کو مائل ہو. تو دین کی اپنی الائنمنٹ درست رکھنے کے لیے قرآن مجید اور روایات معتبر اہل بیت کہ جو قرآن کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ کا نبی اور نہ اہل بیت اطہار اللہ کی کتاب اللہ کے اور کریں بھی کیوں ان کے خلاف بات نہیں کرتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں نے یہ آیت نمبر 24 آل عمران کی مکمل نہیں کی، کروں گا اس کو میں، اسی پہ بات تمام کروں گا، لیکن بالکل یہی لفظ ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورۃ البقرہ میں آئے. تو میں وہاں سے تین آیات، مجھے ابھی ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، جس کو چاہیے وہ لے سکتا بعد میں. تین آیات ہیں جس میں اللہ نے اس زمانے کے یہودیوں کی تصویر کشی کی ہے. ایک آیت میں ان کی عوام کے بارے میں بتایا، پھر آپ بھی مجھے نہ کہے یہودیوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے، توجہ فرما رہے ہیں. اگر جو بات آیت کے اندر ہو رہی اگر وہ فٹ نہ ہوتی ہو تو پھر میں مجرم ہوں، اور اگر فٹ ہوتی ہو تو آپ کو تو مجھے تھینک یو بولنا چاہیے کہ آپ نے بتا دیا. توجہ فرما رہے ہیں، سنیں غور سے. پہلی آیت میں عوام کا بتایا ہے عوام کی کیا کیفیت ہے، اور دوسری آیت میں اس طرح کی عوام کو پھر کیسے دین بتانے والے نصیب ہوتے ہیں وہ بتایا ہے، اور تیسری آیت میں ان دونوں کے حسین ملاپ سے عقیدے کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ بتایا. توجہ فرما رہے ہیں، اب ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے جو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں, امی ان پڑھ کو کہتے ہیں, حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور جو تورات یا انجیل کو نہیں مانتے تھے انہیں امی کہتے تھے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم امی ہو. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, امیون, ان پڑھ ایک طبقہ ایسا ہے, ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں. کس بات پہ ان پڑھ کہہ رہا ہے اللہ؟ لا یعلمون الکتاب, انہیں اللہ کی کتاب کا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ کے خیال میں تورات کو چومتے نہیں ہوں گے یہودی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چومتے ہوں گے, ایمیں تھوڑی جنت میں جانا تھا انہوں نے. اللہ کہہ رہا ہے انہیں علم نہیں ہے کتاب کا, اندر کیا لکھا ہے انہیں کوئی پتہ سر نہیں, اور جو پتہ ہے وہ کیا ہے, ایک چیز پتہ ہے. فرمایا لا یعلمون الکتاب الا امانی, انہیں کتاب کا کچھ علم نہیں. علم ہے تو کیا؟ جو ان کی من گھڑت آرزوئیں ہیں, خواہشات. انہوں نے پوچھو نا تورات کی لکھا ہے, تو کہندے نے تورات لکھے اسی جنتی باقی سارے دوست. انہیں اللہ تعالیٰ کیا نام دیتا ہے قرآن میں؟ امانی. امانی یعنی آرزوئیں. آرزوئیں بھی وہ جن کی ایک آرزو ہوتی ہے, بندہ کسی بنیاد پہ آرزو کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے کہ مثلا ایک بندہ محنت کر رہا ہے, لائق ہے, سب کچھ پڑھ رہا ہے اور آرزو ہے کہ میں ٹاپ کروں, اور ایک بندہ کتاب کی شکل سے اس کو الٹی آتی ہے, کہتا ہے میں ٹاپ کروں. تو یہ والی امانی ہے, پڑھتا چڑھتا ہے کوئی نہیں کہتا میں نے ٹاپ کرنا ہے. اس طرح کی آرزو رکھنا, انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ تلک امانیہم, یہ ان کی خود کی گھڑی ہوئی آرزو ہیں, بے بنیاد آرزو ہیں. اب الفاظ پہ غور کریں, ان میں سے کچھ امیون, امی کی جمع, ٹھیک ہے, یعنی جاہل نادان ایسے ہیں کہ انہیں لا یعلمون الکتاب, انہیں کتاب کا علم نہیں ہے, الا سوائے کس کے؟ امانی, جو ان کی آرزو ہیں. اب یہ آرزو کیسے بنی؟ اگلی آیت میں آ جائے گا, لیکن اللہ یہاں پر ان پر ایک تبصرہ کرتا ہے, فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور یہ سوائے گمان لگانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ایک کسی چیز کی دم پکڑی, کسی کی چونچ پکڑی, مل کے کہا, نتیجہ نکلے آسی جنتی ہو گئے. اس طرح کے دلائل پر انہوں نے یہ بلڈنگ اپنی فکر کی استوار کی ہوئی. یہ ایک آیت ہو گئی, اس میں ان کی عوام کا ذکر. اب آ جائیں ان کے ان علماء کی طرف جن کی صفت آیت خود ہی بتائے گی. شروع کہاں سے کی ہے, کس لفظ سے, جو بڑا خطرناک لفظ ہے؟ فرمایا فویل, ویل کے لفظ سے آپ کو پتہ ہے نا, ویل جب کسی کو بد دعا دینی ہو, اور اللہ پتہ ہے بد دعا دیتا نہیں, اللہ کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے ان پر, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عربی زبان میں کسی سے کہے ویل ان لکا, تو گویا اس کو بد دعا دے رہا, انشاء اللہ تم مار جا, میں انشاء اللہ تیرا کک نہ رہے. یہ عربی کی ویل ان کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, برباد ہو جائے تو, تیرا کک نہ رہے یہ. لیکن جب اللہ کہتا ہے, ظاہر اللہ کو کسی سے مطالبہ تھوڑی کرنا کہ اس کو تو برباد کر دے. اللہ جب کہتا ہے تو یعنی ہے, تو ان کا ذکر یہاں سے شروع کر رہے ہیں. فویلن, تو ویل ہے, بربادی ہے, عذاب ہے, ہلاکت ہے. کن کے لیے؟ للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر باہر پبلک کو کہتے ہیں اے اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے انج فرمایا ہے. عوام تو پہلے ہی دھوتی ہوئی ہے, اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں تورات میں کیا لکھا ہے. ہمارے گھر کھورا نہیں آ رہا, توجہ فرما رہے ہیں. یہ بار بار میں کہتا ہوں تاکہ ذہن الرٹ رہے. بالکل قرآن کی ہماری اکثریت کی وہی حالت ہے جو القرآن نے ان کے بارے میں ڈسکرائب کیا, ان کی عوام کی. اللہ نے ان کی گمراہیوں کے سبب بیان کیے, توجہ فرما رہے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِعَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے اتری ہے. کرتے کیوں ہیں؟ اب ذرا غور کی بات, کرتے کیوں ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ یہ حرکت کر کے دنیا کا قلیل اجر لے سکے, پیسے کھا سکے. اب سوچے تو صحیح کہ اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان کے پیسے ملیں, تو اتنا ان کو کیا چینج کرنی پڑتی ہے؟ یہ وہی چینج کرتے ہیں کہ اللہ کا دین تو پبلک کو سخت لگے گا, ان کو شارٹ کٹس بنا کے دو, اس کے لیے اللہ کی کتاب میں تعریف کرو. شارٹ کٹ کے جتنے پیسے ملیں گے جنت کی بتانے کے, اتنے صراط مستقیم بتانے کے پیسے نہیں ملیں. صراط مستقیم پر تو ویسے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اب مجھے فرما رہے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے اس کے بعد, فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی ان کی ہلاکت. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, اور جو انہوں نے کمایا اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت. ڈبل عذاب کی دھمکی دی اللہ نے, پہلا تحریف کرنے پر, کمائی کرنے پر جو غلط دین بیان کر کے کمائیاں کی. یہ دو چیزیں ہو گئی. پہلی آیت میں عوام کا ذکر تھا, ٹھیک ہے نا, دوسری آیت میں جب کچھ لوگوں نے عوام کو اللہ کی کتاب کے بارے میں غافل پایا تو انہوں نے کہا لٹو کمائی کرو ان کے ساتھ, ان کو پتہ سو رہی کوئی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے, کماؤ ان کے ساتھ, ان کو ایسا دین بتاؤ کہ تمہیں رجائیں. پھر یہ توجہ فرما رہے ہیں, یہ قرآن تصویر پیش کر رہا ہے. کس کے لیے پیش کر رہا ہے؟ قرآن جن کو دیا ان کی عبرت کے لیے, کہ تم ایسے مت ہو جانا کہ تمہیں بھی پتہ سر نہ ہو اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی مثال پیش کر رہا ہے کہ ان دو, اللہ کی کتاب سے نادان عوام اور دنیا کمانے کے چکر میں علماء, ان دونوں کے حسین ملاپ سے کیسے کیسے عقائد پیدا ہوتے ہیں, وجود میں آتے ہیں, اس لیبورٹری میں کیا کیا چیز تیار ہوتی ہے. اب سنیں آگے اللہ فرماتا ہے وقالو, اور یہ کہتے ہیں, یہ وہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 کی طرح کی آیت ہے, صرف آخر میں تے کا فرق ہے اس کے. وہاں معدودات ہے, یہاں معدودات. کیا فرمایا؟ وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, وہ گول تے ہوتی ہے جب وہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں تو وہ ہے بن جاتی ہے, عربی کا پڑھنے کا قاعدہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہرگز ہمیں نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے کچھ دن. اب ذرا توجہ فرمائیں, یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کون کن کا عقیدہ ہے؟ جن کو پتہ ہی اللہ کہہ رہا کتاب کا کوئی نہیں بھی کیا لکھا ہو, عقیدے کی بیس دیکھیں. اور انہوں نے بتایا, سنا کن سے ہے؟ مال بٹوروں سے. انہوں نے یہ عقیدہ لیا کہاں سے ہے؟ اب اللہ ان کو جواب دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے. اللہ فرماتا ہے قل, اے رسول ان سے کہیے, الفاظ پہ غور کر, کہتا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا, سمجھنے کا دل نہیں کرتا, ورنہ قرآن بڑا سمجھ میں آتا ہے. قل, اے رسول کہیے, اتخذتم عند اللہ عہدا, اے رسول ان یہودیوں سے کہیے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے. اللہ نے, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اللہ نے تمہیں سٹیمپ پیپر پہ دستخط کر دیے, یہ جو تم عقیدہ بنا رہے ہو ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی, ہو ہی نہیں سکتا, اسی ہمیشہ دوزخ وچ رہیے. کس نے تمہیں کہا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ, اے رسول ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اب اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اب تقولون علی اللہ ما لا تعلم, یا دوسری آپشن, یا تم اللہ پہ وہ گھڑ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تم کہاں سے بول رہے ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے تو سنی سنائی بات لی اور آگے چلا دی اور اس کو عقیدہ بنا لیا, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم, اب توجہ اس بات پہ کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی بات پر شدت سے بار بار ایک قوم کو کنڈیم کرے اور بعد میں جس رسول کے ذریعے کنڈیم کرے اس قوم کو, بعد میں وہ رسول وہی والی بات اپنی قوم کو کہے تم یوں ہی ہو، سوال ہی پیدا نہیں، ورنہ کنڈیم بھی نہیں کرنا تھا. توجہ فرما رہے ہیں، اصل قرآن مجید کا دین فہمی میں یہ مقام، اصل دین فہمی میں یہ مقام ہے. اور اللہ کے نبی کے کتنے فرمان ہیں، اہل بیت کتنے فرمان ہیں، یہاں پہ وقت نہیں ہے، طولانی وقت چاہیے. اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ میرے جیسے مجھ سے پہلے نبیوں پہ کثرت سے جھوٹ بولا گیا، میرے پر بھی، میرے نام پر بھی کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا. تم اللہ سے ڈرنا، دیکھنا جو قرآن کے مطابق ہو وہ میں نے کہا ہوگا، اور جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ میں نے نہیں کہا ہوگا. اور پھر ایک جملہ بولا، فرمایا روایات ان کے مطابق کیا فرمایا، وَمَا لِرَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی کو بھلا کیا ہوا ہے کہ وہ اس قرآن اس کتاب کے مخالف بات کہے جس کتاب سے اللہ نے خود اس کی ہدایت کی. نبی کو کیا ہوا ہے کہ اس کتاب کے مخالف باتیں شروع کر دے جس کتاب سے اللہ نے خود، اور یہ بھی کسی کو سخت نہ لگے، ہیں قرآن سے اللہ کے رسول کی بھی ہدایت ہوئی ہے تو قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں. ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی زخرف کی، اس میں کیا تھا کہ اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. لیکن ہم پڑھیں تو ہم 10-15-20 آیات جو مجالس میں یوز ہوتی ہیں عام طور پہ، جس پہ واہ اور داد ہوتی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی ہمیں خبر نہیں. یہ قطعاً یقیناً غلط ترین رویہ ہے کہ انسان اتنی امپورٹنٹ بنیاد سے غافل ہو جائے اور سمجھے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں. یہ بھی پھر اس کی دین فہمی کا کمال ہے. یعنی ایک بہت بھاری عمارت، بہت بڑی عمارت، فقط 2 ستونوں پہ کھڑی ہو اور 1 ستون غائب ہی کر دے، وہ بندہ کہے کہ بالکل ٹھیک کھڑی ہوئی ہے. ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور تمام کروں اسی بات پر کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہرگز گمراہ نہیں. جب تک ما ان تمسک تم بھی، آپ خود سوچ لیں، میرے سے بے شک ناراضگی اختیار کر، لیکن خود سوچیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے جب تک تم نے ان دونوں کو تھاما، ہر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مومنات، اپنے آپ سے سوال کریں، یہ جو قرآن کو تھامنا ہے، صلوات پڑھیے محمد والا، یہ جو قرآن کو تھامنا ہے، ہر بندہ، ہر خاتون، مرد، عورت اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے، اور پوچھے گا، قرآن کے بارے میں سب سے سوال ہوگا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، حتیٰ رسول اللہ سے، توجہ فرما رہے ہیں. تو بس یہ تصور کریں کہ روز قیامت جب خالق مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرے قرآن کو تھاما یا نہیں تھاما، اور اگر تو کہتا ہے تھاما تو بتا کس طرح تھاما. اللہ کو سارا پتا ہونا ہے. اللہ کو پتا تھا عیسیٰ نے کوئی نہیں قوم سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، اللہ کو پتا ہے سارا، لیکن پھر بھی اس نے پوچھنا ہے، عدالتی کاروائی، سارا پروسیس وہاں پر. تو جب اللہ پوچھے گا کہ تو بتا کہ تو نے قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ رکھا، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہاں دینے کے لیے جواب پریپئر، اور وہاں یہ جواب نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں تو قبلہ صاحب نے کہا تھا، یہ سمجھ نہیں آتا. تو اللہ کہے گا کہ میں نے قرآن میں کہا تھا، میں نے تمہاری نصیحت کے لیے یقیناً اسے آسان کر دیا ہے. میں بڑا تھا یا تیرا قبلہ بڑا تھا، میں بڑا تھا یا تمہارے مسلک کے مولوی بڑے تھے، تمہارے اندر اتنی بھی سینس نہیں تھی کہ جب میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو تم یہ آیت اس کے سامنے لے کے جاتے اور اس کی دھونس اور بقول علمی بدماشی میں نہ آتے. لیکن تم نے، تم دھونس میں آ گئے. کیوں دھوس میں آتے ہیں؟ یقین کریں اگر قرآن میں لکھے ہوتے ہیں نا وظیفے، اے وظیفہ کرو تو ساریاں حاجتہ پوریاں، اے ہوئے تو اولاد مرینہ، اے ہوئے تو کاروبار برکت، تو ہر کوئی لگا ہوتا ہے اس کو. لیکن نہ قرآن میں یوں ہے، نہ نہج البلاغہ میں یہ ہے، نہ صحیفہ کاملہ میں یوں ہے، لہذا ان تینوں کو نہیں پڑھتے. اپنے مزاج کو چیک کریں، ہمیں کیسا دین چاہیے. ویسا دین جب ملتا ہے ہمیں رغبت ہو جاتی ہے، اور اگر ویسا دین ہماری مرضی کا نہ ہو ہمیں قرآن سے بھی رغبت نہیں ہوتی، ہمیں نہج البلاغہ سے بھی رغبت نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں نہج البلاغہ کی سٹڈی مقبول ہے ہماری قوم میں کہ ہر بندہ پڑھ رہا ہو نہج البلاغہ؟ ہے ایسا؟ نہیں پڑھتے. مجھے پتا ہے نہیں پڑھتے. کیوں ایسا ہے؟ اگر لکھا ہوتا ہے نا جیڑا بھی ہے خطبہ پڑھے گا انہوں اولاد نہیں تو اولاد ہو جائے گی، نوکری نہیں تو نوکری لگ جائے گی، تو دب و دب خطبے پڑھ رہے ہوتے ہر جگہ پہ. آپ کو دعوت ملتی مولا کا فلان خطبہ جس سے برکت ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، آ کے پڑھے. لیکن ہے کوئی نہیں. جہاں پہ جن چیزوں کو دنیا کی حاجات سے جوڑا گیا ہے وہ مقبول ہیں، اور جو خالص دین بتاتی ہیں اور دین کی صحیح معرفت دیتی ہے وہ مقبول نہیں ہے، وہ کامن پریکٹس میں شامل نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اپنے مزاج کو چیک کریں. اگر واقعی آخرت پر ایمان ہے اور اگر واقعی جنت ویسی ہے جیسی اللہ نے بتائی ہے، تو پھر یہ دنیا تو دو ٹکے کی نہیں اس کے مقابلے میں. اس کے لیے تو بندہ محنت کرے، پورا مہینہ محنت کرے کہ جناب فلان شے خریدنی ہے، اور دکان پہ جانے سے پہلے ہارٹ فیل ہو جائے. اس کی گارنٹی ہے کوئی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. اس کے پیچھے اتنے، اور جس کو اللہ بیان کر رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، الٹا دین کی بھی وہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جن سے دنیا کی حاجات کو مربوط کر دیا. آپ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار وسیلہ ہیں، ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں. سب سے بڑا وسیلہ وہ اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کا، یہ ان کی حیثیت، سب سے اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، زبان سے بھی بتاتے ہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور قربانیاں بھی دیتے ہیں. لیکن ہم ان کو وسیلہ کس میں زیادہ بناتے ہیں؟ ان کے صدقے یہ حاجت مل جائے، ان کے صدقے وہ حاجت مل جائے، ان کی سفارش سے ہم بخشے جائیں. ان وہ کہتے کیا ہیں؟ سب سے لیسٹ انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ لیسٹ انٹرسٹ اس میں ہے، حاجات والی چیزوں میں ان کے صدقے حاجات ملے، فلان ملے، یہ زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پہ دنیا زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور آخرت اور حقیقت دین اس کی طرف ہمیں رغبت. تبھی ہمارے معاشرے کی اور اوور آل اس امت کی یہ حالت ہے دنیا میں. صلوات پڑھے محمد والے. تمام کروں میں سورہ آل عمران کی آیت، اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا پڑھوں اور تمام کروں. فرمایا یہ جو تورات کی بات بھی نہیں مان رہے، یہ بڑی ہوئی سرکشی کس لیے ہے؟ ذالک بانہم، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ عقیدہ، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے کچھ دن وہاں پہ رہیں گے، اس سے زیادہ ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. اب اللہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ فرماتا ہے، فرماتا ہے وہاں پہ کیا تبصرہ کیا تھا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ رسول سے کہو. یہاں پر ایک دوسرا تبصرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اور ان کو دھوکہ دے دیا ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جو یہ گھڑا کرتے تھے، افترا کیا کرتے. ان کے کچھ لوگوں نے گھڑی یہ باتیں، بعد والوں کے عقیدے بن گئے اور پکے ہو گئے، چونکہ زیادہ شارٹ کٹیں ادھر ہی تھی تو ادھر ہی رغبت زیادہ ہوئی، اور جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ان کے لیے ان کی اہمیت کم ہو گئی. یہ قوموں کی گمراہی کا پروسیس ہوتا ہے، قوموں کی گمراہی کا، یعنی لوگ اللہ کی کتاب سے غافل ہوتے ہیں جہاں پہ اصل دین لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ مال کماؤ آ جاتے ہیں، وہ ان کو اچھے اچھے پیکج بنا کے دیتے ہیں، اور چند نسلوں کے بعد اللہ کی کتاب گم سم، اور وہ جو پیکج جھوٹے تھے وہی وہ لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں. یہ شارٹ ہسٹری ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ تم سے پہلی امتیں کس لیے گمراہ ہوئی تھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ دقت سے، آپ ذرا غور سے قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو یہ بالکل معلوم ہو جائے گا. اور ہمارے نبی کی امت نے تو دیر بھی نہیں لگائی، چند سال گزرے تھے کہ نبی کو جو سب سے پیارا تھا اس کو پیاسا شہید کرنا. بہت جلدی کاروائی دکھائی انہوں نے. سمجھو فرما رہے ہیں. کس کو مارا؟ کہ جس کے امت کے سامنے جب رسول اللہ ان کے بدن کے بوسے لیتے تھے تو بتایا کرتے تھے ان کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ان کے بدن سے مجھے یہ جو ریحانتین یعنی جنت کے دو پھول ہیں میرے. اور یہ کوئی ایسے فرمان نہیں ہے جو فقط شیعہ کتابوں میں, یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں مسلم فرمان موجود ہے. تو معلوم ہوتے ہوئے بھی کیسے مسئلہ ان جنت کے دو پھولوں کو, ایک کو زہر دیا اور ایک کو کربلا میں اپنی اولاد اور اپنے اصحاب کے ساتھ ان دنیا پرستوں نے, اس عارضی دنیا کے عاشقوں نے امام حسین کو شہید کیا. کیونکہ نام امام حسین آیا ہے تو میں عرض کروں امام حسین کے بارے میں ایک دو جملے میدان کربلا کے. امام حسین نے جب ارادہ کیا سب کی شہادت کے بعد میدان میں جانے کا, تو کیونکہ جانتے تھے کہ جو میرے مقابلے پر آئے ہیں وہ کتنے پست, تو اپنی بہن سے فرمایا, بہن زینب کوئی پرانا لباس مجھے. آپ جانتے ہیں یہ کیوں فرمایا کہ یہ اتنے پست ہیں, اتنے دنیا پرست ہیں کہ جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے لباس کی لالچ میں میرے بدن کو اوریاں کر دیں, لہذا میں نیچے ایسا لباس پہن لوں کہ جو اتنا پرانا ہو کہ کسی کو خواہش پیدا نہ ہو, رغبت نہ ہو اس لباس کو لینے کی. ایک لباس لایا گیا, امام حسین نے دیکھا لیکن قبول نہیں فرمایا. پھر اس سے بھی زیادہ پرانا بوسیدہ ایک لباس لایا گیا, امام حسین نے دیکھا لے لیا, پھر اس کو بھی چند جگہ سے چاک لگا دیا تاکہ مزید اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ کسی کا دل نہ کرے اسے لوٹنے کا, اور پھر جنگی لباس کے نیچے اپنے بدن اطہر پر وہ لباس پہنا, اور پھر زہرا کا لال, نبی کا نواسا میدان جہاد میں, میدان کربلا میں اترا, جہاد کیا. یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, میں بس اتنا عرض کروں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جس وجہ سے حسین نے وہ پرانا لباس منگایا تھا, کربلا کے آفتاب نے, آسمان نے وہ پھر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہرا کا لال شہادت کے بعد کربلا کی زمین پر پڑے ہیں, کچھ لعین آگے بڑھتے ہیں تاکہ حسین کا لباس لوٹے. مقاتل نے نام بھی بتائے ہیں, ایک شخص آیا جس نے حسین کے سر سے امامے کو لوٹ لیا, ایک شخص آیا جس نے ردا لوٹ لی, ایک شخص ڈھونڈ رہا ہے, کسی نے نعلین لے لیے, ایک شخص ڈھونڈتا ہے کہ میں کیا لوٹوں, میں کیا لوٹوں. اس کی نظر حسین کی ایک انگلی میں انگشتر پر پڑی, یہ لعین آیا تاکہ انگشتر اتار سکے, لیکن کوشش کے باوجود عزاداروں اس ستمگر نے جب انگشتر نہ اتار سکا تو اس نے اپنا خنجر باہر نکالا, انگشتر کی خاطر زہرا کے لال کی انگلی کو ہاتھ سے جدا کر دیا اور اس انگشتر کو ساتھ لے کر لوٹ کر چلا گیا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.